پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلناهم لمهلكهم موعدا، صلوات بھیجی محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ جملہ مرحوم مومنین مومنہ شہداء اسلام و عزاداری خصوصاً سید روح اللہ موسوی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید سید سبد جعفر زیدی اور شہداء حزب اللہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد۔ سر بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ جس آئے کریمہ کے ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ کہف اس کی 59 آیت، 59 آیت، ارشاد رب العزت ہوا، تلک القرآ اہلکناہم لما ظلم، اور یہ وہ آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن پر عذاب نازل کیا، لما ظلم ان کے ظلم کی وجہ سے، اور جو ظلم کیا کرتے تھے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، وجہ اللہ لمہلکہم موعدہ، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک معین مدت کو بھی قرار دیا، یعنی جو ان کی ہلاکت کا وقت ہے وہ بھی معین ہے۔ اب یہاں بارہا جو مومنین کو بشارتیں دی گئی ہیں اسی کے مطابق ہی آئے تھے کہ 1400 سال ہوں یا 14,000 سال ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ جس کی نظریاتی جڑیں مضبوط ہیں وہ باقی رہتا ہے، ظلم و ستم کی آندھیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، چاہے وہ اکیلا فرد ہو، اکیلا فرد سقراط اکیلا فرد ہے مگر باقی ہے، کیونکہ نظریاتی جڑیں اس کی مضبوط ہیں، اس کے نظریات ہیں، غلط و صحیح سے بحث نہیں مگر باقی ہے، اور جس کی نظریاتی جڑیں نہیں ہوتی، جو ظلم و تشدد کی بنیاد پہ تحریکیں چلتی ہیں، ان کا قاعدہ اصول یہ ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ عنوان ہم نے رکھ دیا، پہلے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اعلان ہو چکا، کربلا بعد کربلا، یعنی کربلا پھر کربلا پھر کربلا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کربلائے عصر۔ ایک پہلے غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ کربلا جو 61 ہجری میں برپا ہوئی وہ ایک ہی کربلا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا واقعہ، ایسی قربانی نہ اس سے پہلے دی گئی نہ اس کے بعد دی جائے گی، لیکن مشابہت پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کربلائے عصر، یعنی آج کی کربلا، یعنی جب بھی یزیدیت کے مقابلے میں مظلوم انسان کھڑے ہوتے ہیں یا مظلوم چکی میں پستے ہیں تو تشبیہ دی جاتی ہے کہ کربلائے عصر، اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ اور یہی فرمان ہے کہ کلو یوم عاشورہ کلو ارضن کربلا، ہر دن عاشور ہے اور ہر زمین کربلا، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں روئے زمین پر کہ جب مومنین پر کہیں نہ کہیں ظلم و تشدد نہ ہو رہا ہو۔ آپ تنہا نہیں، پہلے تو یہ بات سن لیجیے، دیکھیے اب چلیے ذرا مجمع آ جائے تو پھر وہ اصل میسج جو دینا ہے وہ دیں گے، لیکن ابھی موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیے جائے، بات کدھر سے شروع کی جائے۔ کیسے پہچانا جائے اپنے حالات کو، اپنے ماحول کو جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اپنا فریضہ ادا کریں گے، آگے اللہ کی ذات ہے. بس یہ یقین آپ کو دلا رہے ہیں کہ اتنا اطمینان رکھیے کہ کچھ نہیں ہوتا. ساری دنیا بھی مل کر کچھ کر لینا تو پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ آپ کا نہ ہمارا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے فکر رہیں، یہ میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے رہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ صدی ہماری ہے. جتنا بلند مقام اللہ کو دینا ہوتا ہے نا، اتنا ہی سخت امتحان لیتا ہے. یاد رکھیے، یہ تاریخ کا اصول ہے، یہ مشیت کا اصول ہے. جب کسی قوم پر زبردست مصیبتیں آئیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس قوم کے لیے کوئی بہت ہی اعلیٰ منصب رکھا ہے. بغیر امتحان اور آزمائش کے اللہ نے انبیاء کو کچھ دیا؟ دیا بتائیے، نہیں دیا نا. پیغمبروں کو کچھ دیا؟ رسولوں کو کچھ دیا؟ امتوں کو کچھ دیا؟ جب تک امتحان کی چھنی میں چھان پٹک نہیں کر لی، جب تک امتحان کی چکی میں ان کو پیسا نہیں گیا، اگلے مرحلے میں نہیں داخل ہو سکتے. یہ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کا مرحلہ ہے جو ہم طے کر رہے ہیں، اور ہم سرخرو رہیں گے. کیوں سرخرو رہیں گے؟ ہماری جڑیں مضبوط ہیں. ہماری جڑ ہے کربلا، کوئی ہمیں اسے جدا نہیں کر سکتا. اب دیکھیے کہاں سے بات شروع کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے بات، کہ پتہ چلے آج کے ماحول کا. ہمیں آپ ذکر سنتے آ رہے ہیں خوارج خوارج خوارج، یہ اصل میں خوارج کا ہی خروج ہے، یاد رکھیں. ابھی جو آج ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یہ مقدمتاً مجلس ہے انشاءاللہ، کیونکہ بنیاد بنانی ہے. آج بنیاد اچھی ہو گئی تو عمارت بھی بڑی اچھی کھڑی ہو جائے گی. لہذا اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا، خوش و آواز میں بیٹھیے گا، خشکی تری کے چکر میں مت پڑیے گا ہمیشہ کی طرح تو وہ خشک ہو گیا. یہ جو کہ مجھے ایک مضمون پڑھنا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، ایک سبق کی طرح دہرانا ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تاکہ کل سے ہمیں بہت آسانی ہو جائے. خوارج کے لیے کہا جاتا ہے کہ صفین میں ظاہر ہوئے، غلط ہے. یہ پیغمبر خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہے. یہ ظاہر ہو چکے تھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی بنیادی مجلس ہے، توجہ سے سنیے گا، اور سارے حوالے بھی آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا، اطمینان رکھیے آپ. حضور کے زمانے میں ان کا ظہور ہو گیا تھا، پیشین گوئی کر دی تھی حضور. دو طبقے خوارج کے تھے، ایک بنی تمیم کی اکثریت تھی، سب نے بنی تمیم جو قبیلہ تھا اس کی اکثریت خارجی بنی، ایک موالی عرب کے. موالی یعنی وہ جو غلام آزاد ہوتے جا رہے تھے نا، ان کو کہ کام وام نہیں آتا تھا، وہ ان کے ساتھ ملتے جاتے تھے. یہ دو اکائیاں تھیں جو مل کر خوارج بنے، بنی تمیم اور موالی. بعد میں پھر اور بھی لوگ ان میں شامل ہوتے رہے، سب ہوتے رہے. یہ بنی تمیم کیا ہے، ان کا تعارف آپ کو بتا دیں. زمانے جاہلیت میں یہ بدوی لوگ ہیں، شہر میں نہیں رہتے، شہر کی زندگی کے عادی یہ نہیں تھے. یہ پہاڑوں میں رہتے تھے اور صحراؤں میں رہتے تھے، اور جنگ و جدال ان کا پیشہ تھا، قافلوں کو لوٹنا، مارنا اور سامان لے لینا، یہ ان کا پیشہ تھا. جب انہوں نے حنین کے بعد اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن کر جنگ حنین میں شکست ہو گئی، تو یہ شہروں کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکے. انہیں نے پھر وہی بود و باش اختیار کی، تو ان کے خوہ میں طبیعتاً یہ جنگجو تھے. اگر دوسرے سے جنگ نہیں ہوتی تھی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، اگر دوسرے سے جنگ نہ ہو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگتے تھے. انہیں خون بہانا ہے، انہیں لڑنا ہے، انہیں جنگ کرنا ہے. پہلا فرد جو ان میں کا ظاہر ہوا وہ پیغمبر خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور. جب حنین کا مال غنیمت جعرانہ میں تقسیم کیا جا رہا تھا، جعرانہ جو جگہ ہے وادی جعرانہ، وہاں تقسیم کیا جا رہا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نے کچھ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو زیادہ دیا تھا. کیوں؟ تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو نرم کیا جائے. تو اس میں ذوالحویصرہ نام کا ایک شخص جو بنی تمیم کا تھا، اس نے کھڑے ہو کے معاذ اللہ رسول پہ اعتراض کیا کہ آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے، رسول سے کام. ایسے جری بھی تھے، یہ ہمیشہ غلط بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم حق بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ان کی پہچان نشانی یاد رکھیے کہ غلط بھی جری ہو کے کہتے ہیں بات. تو رسول نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ میں عدل و انصاف سے کام لوں گا تو کون لے گا؟ تو مسلمانوں نے چاہے اس کو مارے. ایک صحابی محترم صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس کو قتل کر دوں. تو یعنی چھوڑ دو اس کو, یہ ایک نہیں ہے بہت سارے, یہ ایک نہیں ہے بہت سارے. دوسرا واقعہ آپ کو بتائیں مسجد نبوی کا, یہی ظلم ہوئے سرا سجدے میں تھا, نماز پڑھ رہا تھا. ایک محترم صحابی کو خدا کے رسول نے حکم دیا جاؤ اس کا سر قلم کر دو. وہ گئے واپس آ گئے, کہہ رہے رسول اللہ وہ تو بڑے خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, میری ہمت نہیں اس پہ تلوار چلانے کی. دوسرے محترم صحابی تشریف لائے, اسے فرمایا جاؤ اس کو قتل کر دو. وہ گئے واپس آ گئے کہ وہ تو ایسے سجدے کر رہا ہے, میں تو اس کو نہیں مار سکتا. مولا عارفان مولا متقیان داخل ہوئے, حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو. مولا نے تلوار نکالی, گئے اندر, اس وقت وہ جا چکا تھا کہ وہ تو چلا گیا, واپس آ کے چلا گیا. کہنے آج فرماتے ہیں رسول خدا آج اگر یہ قتل ہو جاتا تو کبھی فتنہ نہ اٹھتا, فتنہ دب جاتا, مگر یہ بچ کے چلا گیا, اب فتنہ ضرور اٹھے گا. پھر آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی تیسری جلد میں حدیث موجود ہے خوارج کے بارے میں, فرماتے ہیں کہ میرے بعد امت دو فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. دو فرقے, وہ جو چلے آ رہے ہیں سین شین ساتھ ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا آپ نے کہ میرے بعد امت دو فرقوں میں تقسیم ہوگی, توجہ سے سنیے گا. پھر فرماتے ہیں کہ دو فرقوں میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا, خارج نکلے گا نہیں نکلے گا, میں ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ان دو فرقوں میں سے ایک فرقہ خارج ہوگا, خارج ہوگا, اور وہ اس طرح خارج ہوگا جیسے کمان سے تیر خارج ہوتا ہے. یعنی ان دو فرقوں کے لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. چلو اختلافات ہوں گے, صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا, کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا, صحیح ہوگا, لیکن یہ ایمان پر رہیں گے, مطلب اسلام پر تو رہیں گے نا. یہ کہ ان دونوں میں سے ایک تیسرا جو نکلے گا یہ اس طرح سے خارج ہو جائے گا کہ جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. اور اگر تم ان لوگوں کی نمازیں دیکھو گے تو تمہیں رشک ہوگا, تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئیں گی. اگر تم ان کے روزے دیکھو گے, عبادت دیکھو گے تو تمہیں اپنی عبادت ماند نظر آئے گی. تم کہو گے کہ کاش میں ایسی عبادت جیسے یہ کر رہا ہے رات رات بھر دن دن میں, کاش میں ایسی عبادت کرتا. کہ یہ ایسے ہوں گے نماز گزار عبادت گزار, ان کی پیشانیوں میں بڑے بڑے گٹے گٹے نشان نہیں, نشان تو مومن کی علامت ہے, یاد رکھیے گا. وہ ہمارے اکثر لوگ کسی پیشانی پہ مومن کے نشان دیکھتے تو وہ تشبیہ دینے لگتے ہیں کسی اور چیز. خبردار, یہ قرآن مجید میں نشانی بتائی گئی ہے مومن کی, ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے روشن رہتی ہیں. وہ الگ ہے, وہ گٹے پڑ جانا, وہ جو موٹے موٹے گٹے پڑ جاتے ہیں, ان کے گٹے پڑ جائیں گے لوگ کہیں گے ان سے زیادہ کون نمازی ہے, ان کی نمازوں پہ رش کرو گے, ان کے روزوں پہ رش کرو گے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو خارج ہو چکے. تو سب سے پہلے جو نام دیا تھا خود پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دیا, یہی تاریخ بغداد میں بھی لکھا گیا تھا. خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے جس کو تاریخ بغداد کہا جاتا ہے, اس میں بھی ان کا یہی, اس میں تو حلیہ بھی, اور وہ حلیہ میرا ایک دوست میرا ایک اہل سنت بھائی بیان کر چکا ہے ٹی وی پہ ایک بہت بڑے پروگرام میں ان کا حلیہ. وہ حلیہ یوں بیان کیا ہے تاریخ بغداد میں, اس نے حلیہ لکھا ہے کہ میری پہلے حدیث کے وہی الفاظ ہیں کہ میرے امت میں دو فرقے دو گروہ میں تقسیم ہوگی, اس میں سے تیسرا گروہ نکلے گا. اس لیے جو ہم بار بار تکرار کرتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے, یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے, یہ خوارجیوں کا اور ناصبیوں کا ایک ٹولہ ہے جو یہ شروع سے سازش کر رہا ہے کہ کسی طرح فساد ہو جائے, جیسے بھی پرسوں کی گئی, جیسے 2009 میں کراچی میں کی گئی تھی نا سازش کہ مارا بھی ہمیں گیا, مارکیٹیں جلائی گئیں, ظالم کو مظلوم مظلوم کو ظالم بنا دیا گیا. یہاں پر خدا کا شکر ہے کہ آپ سب نے بڑی بردباری سے سنبھالا معاملات کو, اور وہ اس طرح سے سازش کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن یہی کھیل پرسوں وہی کھیل کھیلا گیا کہ پہلے حملہ کیا گیا, پھر دکانیں جلوائی گئی شہر پسندوں سے, حالانکہ اس کے بعد 8 سے 10 کے قریب امام بار گئے, مسجدیں جلا دی گئیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہیں. مومنین شہید ہوئے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے, کیونکہ پلانٹیڈ ہے نا, ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. میڈیا بھی اس ایک ہی ٹریک پر چل رہا ہے. اب ہمارے دوست ہم سے فون کر کر کے پرسوں سے چلا رہے, آپ میڈیا پہ کیوں نہیں بات کریں؟ میرے ابا جی کا میڈیا ہے, میں جا کے مطلب وہاں کھڑا ہو جاؤں کہ مجھے بلائیں گے تو انہیں معلوم ہے کہ کسے بلانا ہے کسے نہیں بلانا. آزاد وزاد میں سمجھے گا میڈیا کو آپ, آپ خود سوچیں. آپ آدمی مجھ سے سوال کریں کہ آپ کیوں نہیں, میں کیسے چلا جاؤں؟ میں خود چلا جاؤں وہاں کیا کروں میں؟ اسی لیے آپ سمجھ لیں کہ پلاننگ کے نہ بلائے گئے, کیونکہ معلوم ہے کہ جو جواب آئے گا جس طرح سے گفتگو ہوگی, ہم معاملات کو سمجھتے ہیں, سازش بتائیں گے کہ سازش کیا ہوگی. جو کراچی میں تھی وہی ہوئی ہے, لیکن جتنے لوگوں کو بتا سکتے تھے وہاں تک پیغام دیا کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. ان 10 مسجد امام بارگاہوں کا ذکر نہیں ہو رہا, ان گھروں کا ذکر نہیں ہو رہا جو مومن کے گھر جلا دیے گئے. یعنی پلان کے تحت پورے پنجاب میں شروع کیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اور جگہوں پہ پھیلایا جائے. انشاءاللہ اطمینان رکھیں, خدا کے فضل و کرم سے کامیاب نہیں ہوگا. مگر ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی محرم سے آپ مجھے سن رہے ہیں, پورے کراچی میں جہاں جہاں میڈیا پہ جا رہے ہیں, میں نے سوائے محبت کے کوئی بات نہیں کی, سوائے اتحاد کے کوئی بات نہیں کی, سوائے تعاون کے کوئی بات نہیں کی. اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں سے نہ پہلے کبھی کوئی جھگڑا تھا نہ آج, وہ ہمارے بھائی تھے, بھائی ہیں, بھائی رہیں گے. انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی بھی آپ کو دعوت دیتا رہا نا, کوئی اس میں دو رائے تو نہیں, کھل کر دیتا رہا, مجموعوں میں دیتا رہا کہ بھائی آپ کو تعاون کرنا ہے. آج بھی میری یہی رائے ہے, لیکن جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ انتظامیہ کا پلہ جھک رہا ہے اور جہاں ہماری عزت اور ناموس پہ بات آ گئی. ہماری عزت و ناموس کیا ہے؟ ہماری ماں بہنیں, یہ سب اپنی جگہ, ان سب سے محترم ہیں ہماری مسجدیں اور ہمارے عزا خانے. تو پھر یہ یاد رکھے دنیا کہ ہم عبد المطلب کے پیروکار ہیں. بڑے سے بڑا ابرہ کا لشکر ہمارے قدموں کو جنبش نہیں دے سکتا اپنی جگہ سے. یہ ایک میسج آپ کو دینا چاہتا تھا کہ دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, ذلت نہ ہم نے 1400 سال میں کبھی قبول کی ہے نہ قبول کریں گے. بالکل آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں, نہ بزدل ہوں نہ بزدلی کا درس دینا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو. جب بات آ جائے اپنے مذہب پر, بات آ جائے اپنی حمیت پر, تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ عزت کی موت کیسے مرا جاتا ہے. پیٹھ نہیں دکھائیں گے, پوری دنیا میں مل کر آئے. یاد رکھو اس بات کو مومنو, اب کوفے والا دور آ رہا ہے سامنے, اب خود تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کوفی بن کے رہنا ہے یا کربلائی بن کے رہنا ہے, کوفی کی طرح ذلیل ہو کے زندہ رہنا ہے یا کربلا والوں کی طرح سر کٹا کے قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ممکن ہے یہ ماحول آ جائے, اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ تعاون کا ہاتھ بڑا ہوا ہے, محبت کا ہاتھ بڑا ہوا ہے, لیکن جہاں کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا ہمارے مقدس مقامات کی طرف, تو پھر وہ یہ یاد رکھے جو کچھ نہیں دیکھا ہوگا اس ملک نے وہ دکھا دے گا. میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں, ساری ایجنسیاں نوٹ کر رہی ہیں میری باتوں کو, نوٹ کرتی ہیں, میری بات ضرور نوٹ کرتی ہیں. اب تک سب نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیسے تعاون کیا کر رہے ہیں, اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ اطمینان رکھو, تم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہو, آپ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہ خارجی ٹولہ, ناصبی ٹولہ, ہم بتا رہے ہیں کہ اگر حکومت نے لگام نہیں دی تو ہم جانتے کہ انہیں کیسے ختم کیا جاتا ہے. کربلا بھی ہماری ہے, نہروان بھی ہماری ہے. کربلا کی طرح سر کٹانا بھی جانتے ہیں, نہروان کی طرح سر کاٹنا بھی جانتے ہیں خارجیوں کے. آئیے, یہ تو تھا میسج کہ گھبرانے کی کوئی بات, حوصلے بلند رکھیے گا, بس موت آنی ہے, یقین رکھنا ہے موت آنی ہے, عزت کی موت لینا ہے, ذلت ہی لینا. ہمیں کوئی چاہے کہ ذلیل کر کے ہم زندہ رہیں, نہیں ہو سکتا. ہے ہاتھ میں نزلہ بعید بعید, یہ ہمارے مولا کا پیغام ہے ہمارے ماں کہ اگر عزت سے جینے نہ دیں, عزت کی موت کو گلے سے لگا دیں, کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بھی نپٹتے چلے آئیں, پھر نپٹ لیں گے, اطمینان رکھیں, سکون کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں واپس جہاں سے کہ کہاں سے یہ فتنے پیدا ہوئے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. سب مل کر ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. بے نمائش بنا رہے ہیں بنیاد، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شروعات ہوئی کہاں سے، کیونکہ اکثر نادان دوست اور قلم فروش مورخ یہ لکھ دیتا ہے کہ خوارج کا آغاز صفین میں ہوا جب حضرت علی سے ایک حصہ ٹوٹا، کہتے ہیں وہ شیعہ نے علی میں سے آدھے ٹوٹ گئے تھے، 20,000 وہ خارجی بنے، یعنی تاریخ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، دھول پھینکتے ہیں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ شروع سے بتا دوں کہ ہوا کیا، کیسے ہوا۔ اب آئیے ان کی طبیعت میں نے آپ کو بتا دی کہ سوائے جنگ کے ان کو کسی کام سے سروکار نہیں۔ ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، رسول کی تعلیمات سے انہیں کتنا فائدہ اٹھایا آپ جان سکتے ہیں، کتنا اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ رہتے تو اپنے علاقوں میں تھے۔ بعد والی حکومتوں نے، میں اعتراض نہیں کر رہا، اس وقت کی حکمت ہوگی حکومتوں کی، کیونکہ یہ جنگجو تھے، انہیں جنگ کے محاذوں پہ رکھا، کیونکہ یہ ہر وقت لڑنا چاہتے تھے، ان کو جنگ کے محاذوں پہ رکھا، کیونکہ اندر آتے تھے شہر کی زندگی کے عادی نہیں تھے، شہر میں فساد برپا کر دیتے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہی میری بات کہ جو شہروں کی زندگی کا عادی نہ ہو اور جنگجو علاقوں کا رہنے والا ہو، صدیوں سے جنگیں کر رہا ہو، لڑے جا رہا ہو، جنہوں نے اموی خلیفہ سے خراج وصول کر لیا، تھا بھائی انہوں نے 500,000 درہم اس زمانے میں تاوان، جب اس کا بیٹا چھوڑا، ورنہ بیٹا بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، بولے پیسے نکالو۔ تو یہ اغوا برائے تاوان کی داستان آج کی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بتائیں گے تفصیلات میں جب جائیں گے کس نے کیا کیا، کب کیا، زندگی رہی تو۔ لیکن اب آپ کو بتا رہے ہیں، اب جب عراق فتح ہوا تو سلطنت پھیل گئی، لہذا کوفے کو چھاونی کی شکل دی گئی اور وہاں جنگجو قبیلوں کو لا کر آباد کرایا گیا تاکہ آسانی رہے آگے کمک بھیجنے میں۔ تو سب سے پہلے یہ بنی تمیم اور یہ موالی جتنے بھی تھے عرب کے، جو میں نے پہلے جن کا تعارف کرا چکا کہ وہ غلام جو آزاد ہوئے تھے، ان کو کوئی کام نہیں، وہ لڑائی بھڑائی، کیونکہ اگر ان کو وہاں نہ رکھا جائے تو یہ شہر میں آ کے لڑتے تھے، دوسروں ان کو شہروں سے دور رکھا گیا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کو شہروں میں رکھا جاتا، کچھ انسان بننے کی کوشش کرتے، کچھ تو انسان بنتے، وہاں رکھا گیا، شہروں سے ان کو وحشت ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے کوفہ جو آباد ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص انہوں نے پہلی بار اس کو چھاونی کی شکل دی، ان کو لا کے آباد کیا، تاکہ یہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جو سرحدوں پہ حملہ کرتا تھا اسے بھڑ جاتے تھے جا کے۔ اس طرح یہ کوفہ چھاونی کی شکل میں وجود میں آیا، یہاں پر ان کی یہ پوزیشن تھی، مضبوط تھے، گڑھ تھا ان کا کوفہ۔ مولا عارفان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب سیاسی حکمت عملی کی تحت، کیونکہ شام بصرہ یہ سب کو سنبھالنا ہے، کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا کہ ان کو بھی کنٹرول رکھا جائے۔ اب ان کی پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ محبت اور اس کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ انہیں لڑنا ہے۔ اب کوفے میں مولا آ گئے تو مولا کے ساتھ لڑتے تھے، مطلب ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، پیسہ چاہیے ہوتا تھا ان کو، ہمارا وظیفہ دو، جو وظیفہ نہیں دیتا تو خلیفہ کو ہی مار دیتے تھے، اور بعد میں کیا ہی نہیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے کتنے خلیفہ ہو گئے، خارجیوں نے مارا ہے، خوارج نے مارا، بنایا کس کے لیے گیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو، اور انہی پر جا کے پڑ گیا، جنہوں نے بنایا تھا انہی پر جا کے وہ پڑے۔ تاریخ کی مثالیں آپ کو دیتا چلا جاؤں گا، آپ کو آج کے حالات سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ ایک بار صلوات عنایت فرما دیجیے، مولا کی ظاہری امارت قائم ہوئی، جمل ہو گئی، ختم ہو گیا قصہ، بات ختم ہو گئی، صفین ہوئی، پوری جنگ نہیں پڑھوں گا، پڑھ چکا ہوں یہاں، پورا اشرہ مجھے یاد ہے، صفین تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، وہ نہیں پڑھ رہا آج، تو مجھے کچھ اور نتیجے نکالنے۔ وہ جو کہتے ہیں نا خوارج جو تھے یہ حضرت علی کے لشکر سے نکلے تھے، انہیں کہتے ہیں نہیں، جب یہ لشکر جمع ہوا صفین کے لیے 85,000 کا، تو اس میں 20,000 یہ بھی تھے، کیونکہ اسے ان سے نفرت تھی، کیونکہ کوفے میں رہتے تھے، امیر شام سے ان کا جھگڑا چل رہا تھا، تو وہ جو کہتے ہیں نا بغض، حب علی میں ساتھ نہیں آئے تھے، یہ بغض میں ساتھ آئے تھے۔ اب میں پورا لفظ نہیں لے رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھداروں کا مجمع ہے، یہ بغض میں ساتھ آئے تھے، انہیں لڑنا ہی لڑنا تھا، اور بھی کہ مال غنیمت بھی ملنا تھا، جمل میں مال غنیمت مولا کائنات نے لوٹنے نہیں دیا تھا، نہیں لینے دیا تھا، کوئی مال نہیں، ایک تو وہ بھی غصہ تھا کہ مال غنیمت نہیں ملا، اس میں مال غنیمت خوب ملے گا۔ ان 20,000 آدمیوں کی جو سربراہی کر رہا تھا، 20,000 کے لشکر کی، وہ اشعث بن قیس، اشعث بن قیس کو جانتے ہیں نا منافق، اسی کی بیٹی جادہ بنت اشعث، اسی کا بیٹا محمد ابن اشعث کربلا میں، پہلے خط لکھا بعد میں عمر سعد کے لشکر میں تھا. یہ پورا خاندان منافقین کا خاندان تھا. اب یہ 20,000 ایک طرف, اور اس کی سازباز ہو گئی اشرف بن قیس کی, مال کے عوض اس نے اپنا دین بیچ دیا. بہت لوگ ہیں, میں جانتا ہوں آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے. بھائی کیسی شیعت, کہاں کی شیعت, کہاں کا دین, کہاں کا مومن, کیسا ایمان, تھوڑے سے فائدے کے لیے مومنین کو اتنا بڑا نقصان پہنچا دیں جس کی کوئی حد نہیں. تھوڑے سے فائدے کے لیے مومنین کی کمر میں چھرا گھونپ دیتے ہیں. بھائی آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تو پھر چھوڑی آپ, اشرف بن قیس تو مومن تھا بھی نہیں, وہ بک گیا. کہا کہ رابطہ ہو گیا, لاکھوں درہم و دینار اس کو دے دی گئے, اور بھی لالچ دی گئی اس کو کہ یہ بھی تجھے ملے گا, منصب بھی تجھے دیں گے, گورنری بھی دیں گے تجھے, ایک علاقے کی ولایت بھی دیں گے, حکومت بھی دیں گے, سب اس کے ساتھ معاملات طے ہو گئے. دین بیچنے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دین بیچتے بیچتے نہیں سوچتے کہ پوری قوموں کا سودا ہو جاتا ہے. میں کسی کو برا لگے اچھا لگے, میرے بھائی میں تو اسی ٹائپ کا آدمی ہوں, مجھے اس پہ کوئی غرض نہیں, مگر کتنی بڑی بڑی قداور شخصیتیں شیعہ قوم میں اب بھی ہیں, ہیں نا, اور دعوے دار بھی ہیں اپنے بڑے قد کے, نہیں مانو تو جھگڑا کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے حامی ہر جگہ, کسی خاص طرف اشارہ نہیں کر رہا. مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا, کون سی مصلحت ہے جس کے لیے تم گھر میں بیٹھے ہو؟ کون سی مصلحت ہے؟ اسی قوم نے پالا, اسی قوم نے پروان چڑھایا, اسی قوم نے عزت دی, اسی مذہب نے سب کچھ دیا تمہیں. قوم پر وقت پڑے, مصلحت خاموش. یہ وہ کردار ہے تاریخ میں جو ابو موسیٰ اشعری جن کی طرف بتاتا ہے کہ یہ کردار ہے, پہچان آئے گا ابھی موسیٰ اشعری کا ذکر ابھی, تو میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. میرے اس اشارے کو کوئی کسی طرف نہ لے جائے, میں نے تو بطور کلی کہا کہ کتنے بڑے بڑے, ایک تو ایک سے زیادہ ہوں گے, 50 ہوں گے, 100 ہوں گے, مگر ایسے موقع پہ سب کے ہونٹ سے لے گئے, سب چپ, سب خاموش, کوئی نہیں بول رہا کہ نکل جانے دو, یہ وقت جھیل لے گی قوم, اتنے سارے جھیلے مسائل, یہ ایک مصیبت اور جھیل لے گی قوم ہماری. خیر جناب آگے بڑھتے ہیں. صفین میں فتح کے قریب پہنچ گیا لشکر, پوری جنگ کو چھوڑیے, وہ تو اس کے لیے ایک اشرہ چاہیے صفین کے لیے, فتح کے قریب پہنچ گیا. جب دیکھا اپنے آسنے کے وقت ختم ہو گئی جنگ, اور بھاگے نکل کے لشکر سے سب, ان کے امیر وغیرہ سب فرار ہونے کی کیفیت ہوئی, تو اس نے کہا ابن آس سے کچھ کر بھائی ابن آس. پھر ابن آس نے وہ آخری مکاری والا وار جو آج تک چل رہا ہے, قرآن کو نیزوں پہ بلند کرایا, حکم دیا جس جس کے پاس قرآن نہیں, قرآن سے مراد آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا اطلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو بھی قرآن ہے. آپ پڑھ رہے ہیں, میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں, حالانکہ آپ نے 3 آیت پڑھ کے بند کر دیا. تو قرآن کا اطلاق ایک آیت پر بھی ہوتا ہے, قرآن کا اطلاق ایک سورے پر بھی ہوتا ہے, قرآن کا اطلاق پوری کتاب پر بھی ہوتا ہے. آپ نے کچھ سورت پڑھ کے قرآن بند کیا, کسی نے پوچھا کیا کہتے ہیں, قرآن پڑھ رہا تھا, حالانکہ پڑھا تو آپ نے ایک سورہ ہوگا, دو سورے. تو قرآن کا اطلاق یاد رکھیے. تو وہ جو قرآن نیزوں میں بلند ہوا, تو ہر ایک کے پاس کوئی پورا پورا قرآن نہیں تھا, جس کے پاس ایک صفحہ تھا ایک سے بات, وہ اس نے چاہ کے نیزوں میں بلند کر دیا قرآن, یعنی قرآن کو ڈھال بنا لیا کہ ہمارے تمہارے درمیان حکم قرآن ہے, حکم قرآن ہے. اب اس موقع پہ اشرف بن قیس نے ہتھیار رکھ دیا, کہا کہ قرآن کے خلاف میں نہیں لڑ سکتا. اب وہ جو 20,000 اس کے ساتھ تھے احمق, ان احمق کو نبی ہتھیار رکھ دیا کہ نہیں, یہ قرآن آ گیا سامنے, قرآن سے ہم نہیں لڑ سکتے. اب سمجھ میں آئی بات کہ کچھ ملا کیوں نہیں ڈرتے, اپنے ہاتھ سے قرآن کو جلا کے کسی عیسائی کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں. پکڑے گئے نا, پکڑے گئے, ٹی وی پہ آ گیا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں بھائی کہ جو صاف دنیا کو معلوم ہے, وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. جلا کے اور اپنی شاگرد کو دیا, جس شاگرد نے بھانڈا پھوڑا. کیوں؟ زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے جو قرآن کو جلا سکتے ہیں, تو وہ جانتے ہیں نا کہ جو ہمارے بڑے تھے جب انہیں ڈر نہیں ہوا نیزوں پہ اٹھاتے ہوئے, تو ہم کیوں ڈرے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نیزوں پہ قرآن بلند کیا گیا, دو حصوں میں بٹ گیا مولا کلش. اتنی بڑی جنگ جس پہ ادھر کے 30,000-35,000, ادھر کے 60,000-65,000 جناب, اتنا کچھ ہونے کے بعد اب وہ تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے کہ بلائے مالک اشتر کو, مالک اشتر وہاں پہنچے, خیمے کا گھراؤ کر لیا ان 20,000 نے. مولا ہم حملہ کر دیں گے آپ کے خیمے اگر مالک اشتر کو نہیں بلائے. مولا کے بیٹے سارے چاروں طرف آ گئے. مسئلہ جنگ کا نہیں ہے, ان 20,000 کو بھی ختم کیا جا سکتا تھا, مگر مسئلہ یہ تھا کہ لشکر ٹکرا گیا نا آپس میں, لشکر ٹکرا رہا, دوسرا تو ویسے ہی جیت جائے گا جنگ. یہ آدمی کا جب آپس میں فوج لڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا معاملہ. لہذا بھیجا مولا نے, بلاؤ مالک اشتر کو. مالک اشتر نے کہا مولا بس ختم ہو گئی جنگ, ختم کر رہا ہوں. کہا کیا چاہتے ہو, تمہارے مولا پر حملہ ہو جائے, واپس آ جاؤ. اب مالک اشتر کو واپس آنا پڑا. یہ کیا ہوا, یہ کیا کیا تم نے, ہمارے تمہارے درمیان قرآن حکم شور مچ رہا ہے, جو قرآن کا فیصلہ ہوگا, قرآن کا فیصلہ ہوگا. مولا کہہ رہے کہ بابا میں ناطق قرآن ہوں, میں کہہ رہا ہوں لڑو. یہ فتنہ کر رہا ہے, یہ مکر کر رہا ہے, یہ فریب کر رہا ہے. نہیں سنا لوگوں نے, جنگ ختم ہو گئی, حکم بنائے گئے. ادھر سے ابن عاص, ایک دنیا دیکھا ہوا آدمی, تاریخ میں اس کے کارنامے روشن ہیں. یہ جنگ بھی جہاں تک جو پہنچی تو اسی کا کارنامہ. اور ادھر سے مولا نے دیا عبداللہ ابن عباس کا نام, اپنے شاگرد کا. جو مولا نے نام دیا وہ کس کا تھا, عبداللہ ابن عباس. چچا زاد بھائی بھی ہے, شاگرد بھی, جانتے کہ یہ معقول بات کرے گا. وہ جناب بڑھ گئے, وہ 20,000 کو فیم جنائی. عبداللہ ابن عباس کیسے, ہماری طرف سے ہمارا فقیہ ہمارا مولوی بولنا جانے یا نہ جانے, بزرگ ہی ہے یہ بڑی مصیبت ہے, یہ بڑی مصیبت ہے کہ بولے یا نہ بولے, کچھ کرے یا نہ کرے, بزرگ ہے ہمارا, کوفے کا سب سے بڑا بزرگ ہے, ہم تو اس کو حکم بنائیں گے. ان کا بھائی کیا غضب کرتے ہو, یہ کیا کرے گا بحث میں ویسا. یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مولا کے لیے لشکر جمع نہیں ہونے دیا تھا کوفے میں, مقدس بن کے ممبر پہ بیٹھ جاتا تھا, کہتا تھا نہیں یہ دو مسلمانوں کی لڑائی جائز نہیں ہے, دونوں طرف سے کوئی شہید نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اس قسم کے کردار ہمیشہ رہتے ہیں نا, بس یہ وہ کردار ہے ابو موسیٰ اشعری کا, جسے پوری ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے, مصلحت اجازت نہیں دیتی. تو مولا نے چاہا کہ نہیں اس کو نہیں بھیجو, مگر وہ اڑ گئے کہ نہیں ابو موسیٰ اشعری. ہم نے کہا جاؤ تمہاری مرضی ہے, یہ تو یہی صحیح. یہاں سے یہ 20,000 جو نکلے ہیں نا, وہی کہ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے, نکل گئے, کوفے نہیں پہنچے, کوفے کے بعد دوسرے گاہ پہ پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی کہ لا حکم الا للہ, علی بھی غلط وہ بھی غلط, بس ہم صرف اللہ کے حکم کو مانتے ہیں, کوئی امام نہیں. لا حکم الا للہ, قرآن کی اس آیت کو اپنا شیوا بنا لیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو جہاں یہ نعرہ نظر آ جائے سمجھ لیجیے گا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اب یہاں ان کا حلیہ جو انہیں بنایا وہ بتا رہا ہوں, روایت ان کا حلیہ کیا بتایا. اور وہ حلیہ انہیں بنا لیا اپنا, اور اس وقت سے آج تک الحمدللہ اسی حلیہ میں پہچان لیے جاتے ہیں. تو خطیب بغدادی نے ان کا حلیہ لکھا پیغمبر کی زبانی, کہ نکل جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے, ان کے سر گھٹے ہوئے ہوں گے, ان کی مونچھیں بالکل باریک یعنی نہ ہونے کے برابر ہوں گی نہیں, ان کے تہمت پنڈلیوں تک اونچے ہوں گے. اب ظاہر ہے اس زمانے میں تو تہمت لباس تھا نا نیچے کرتے کے, اب جو بھی لباس ہے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہاں کہاں تک ہوتا ہے. یہ پوری تفصیل حلیہ کی بتائی گئی کہ اس حلیہ کے ہوں گے, ان کو دیکھتے پہچان لینا یہ خارجی ہیں یہ خوارج ہیں. نمازیں اتنی پڑھیں گے جو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوگا, روزے اتنے رکھیں گے جو کوئی بھی نہیں رکھتا ہوگا, دھوکہ مت کھانا, ان کی نمازوں سے ان کے روزوں سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا. یہ وہ ٹولہ ہے جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. بس یہ وہاں آباد ہو گئے. اب انہوں نے حرکتیں کیا کرنی شروع کی, لوٹ مار. اگر ایک مشرک اور مسلمان آتا تھا تو مسلمان کو قتل کر دیتے تھے, مشرک کو چھوڑ دیتے تھے یہ کہہ کر کہ کافر کی جان کی حفاظت کرنا مسلمان پہ لازم ہے. وہ مشرک حیران ہوتا تھا, وہی جان بچ گئی, آج تو مشرک ہونے پہ انہیں پہلے مشرکوں کو قتل کیا جاتا تھا. کہ مشرک کی جان بچانا لازم ہے اور مسلمان کا خون مباح مار دیتے تھے, قتل کر دیتے. کس کو مانتا ہے, جس کا بھی نام لیتا تھا وہ, اچھا اس کو بس لا حکم اللہ تو مشرک ہے قتل کرو, اس کو قتل کر کے پھینک دیتے. مشرک کی جان بچانا اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے. اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, واصل بن عطا جو معتزلہ گروہ کے بانی ہیں اور ابو الحسن اشعری کے شاگرد ہیں, ابو الحسن خواجہ ابو الحسن بصری جو کہلاتے ہیں, جو اشاعرہ کے خالق اور یہ معتزلہ کے دونوں استاد شاگرد تھے. تو واصل بن عطا نے خود اپنا واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا, خواری سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی, میں نے اپنے ساتھیوں کا چپ رہنا, اگر جان بچانی ہے بس مجھے بولنے دینا, سب چپ رہنا. جب ان کے سامنے پہنچا انہوں نے پوچھا کون ہو, میں نے کہا بھائی مشرک ہیں. خود لکھتے میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے, سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, کہا بھائی ہم مشرک ہیں اور آپ کے پاس آئیں, کچھ آپ ہمیں بتائیں اسلام کیا ہے. اب انہوں نے کہا بھائی مشرکوں کو اسلام سکھانا ہے. اب وہ بیٹھ گئے جناب, بٹھایا اور ایک ایک کو جتنا اسلام آتا تھا پورا اس نے اتارنا شروع کر دیا, واصل بن عطا اور اس کے ساتھیوں کو. اب واصل بھی نہ تھا، یہ ڈر رہے کہ ان میں سے کوئی مجھے پہچان نہ لے، لیکن خیر کوئی نہیں پہچانا. جب پوری تبلیغ کر چکے، اپنے خیال میں مسلمان کر چکے کہ بھائی آپ نے تو بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں، ہمیں تو پہلے یہ سب بتائی نہیں تھا اسلام کے بارے میں، بڑے خوش ہوئے کہ اچھا بھائی جاؤ تم آزاد ہو، کیونکہ تم مشرک ہو، مسلمان ہوتے تو ہم تمہیں قتل کر دیتے، مشرک ہو لہٰذا جاؤ اطمینان سے جاؤ. جب جانے لگے تو واصل بن عطا نے کہا کہ بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے، راستے میں پتا نہیں کوئی اور ہمیں پکڑ لے، ہم نے تو سنا ہے کہ جناب اسلام میں حکم ہے کہ مشرکوں کی جان و مال کی حفاظت کرو. اب ان خارجیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کو گھر تک پہنچانا چاہیے حفاظت کے ساتھ، لہٰذا اس مشرک کو سمجھ کے کافر کو گھر تک پہنچا کر آئے. بس اب آپ دیکھ لیجئے کون کافروں کو ریمنڈ ڈیوس کو گھر تک پہنچا رہا ہے، پہنچا رہے ہیں نا، کافروں کو پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر دو، مسلمانوں کو قتل کرو، مشرک کو چھوڑ دو. بس اب آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھ لیجئے کہ کون اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کون امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے سامنے سارا نقشہ آ جائے گا کہ مسلمانوں کو مارو اور مشرکین سے دوستی کر لو، کیونکہ ان کی جان بچانا لازم ہے. تو پوری دنیا کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو بھائی یہ چیزیں کوئی کم ہیں کیا آپ کے لیے؟ اور جہاں پروپیگنڈے کی بات ہے، آپ اپنے پاکستان کے پروپیگنڈے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ عالمی پروپیگنڈے کو دیکھیں نا کہ عالمی میڈیا، پورا دنیا کا میڈیا آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی لبنان کی خبریں آتی ہیں آپ کے پاس؟ سیریا کی کوئی اچھی خبر آتی ہے؟ جب وہ پٹتے ہیں خبر آتی ہے؟ نہیں آتی. بلاسٹ ہوگا تو خبر آئے گی. ایران کی کوئی اچھی خبر آئے گی؟ تو جو کچھ عالمی میڈیا وہاں کر رہا ہے وہی ہمارا میڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے. لیکن عالمی میڈیا کے تمام تر کوششوں کے باوجود وہ کچھ بگاڑ سکا حزب اللہ کا؟ وہ کچھ بگاڑ سکا لبنان کا؟ وہ کچھ بگاڑ سکا ہے جمہوری اسلامی کا؟ وہ کچھ بگاڑ سکے اب تک شام کا؟ سر پہ پیر رکھ کے بھاگنا پڑا، بھاگنا پڑا کہ نہیں بھاگنا پڑا. لہذا یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم في الارض. اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، تم گھبراتے کیوں؟ کہ ضرور بے ضرور روئے زمین پر تمہیں اپنا وارث بناؤں گا، جیسے تم سے قبل والے مومنین کو بنایا تھا. اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ منزل آگے کی طے کرنی ہے. جتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے اللہ، اتنا ہی بڑا امتحان. یا یہ مشیت کا قانون ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سارا سارا پایا سنتے ہیں، ذہن میں تو رکھا کیجیے نا مطالب کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کون سی چیز ہے جس کی قربانی نہیں لی جائے گی آپ سے؟ ضرور بھی ضرور لوں گا تم سے ہر قسم کی قربانی دوں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول خوشخبری سنا دے ان مصیبتوں میں ڈٹ جانے والوں کو. صابرین یعنی ڈٹ جانے والوں کی جماعت، مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے، بیٹھ جانے والے نہیں. صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ صبر کرنے والے. جب ان کو مصیبت آتی ہے الذین اذا صابتهم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف واپس پلٹ کر. تو جتنا بڑا منصب دینا ہوگا اتنی بڑی قربانی. اب یہ ان کے کارنامے پہنچ رہے ہیں مولا کائنات، یہ سب کر رہے ہیں لیکن طرح دے رہے ہیں. مسجد میں آ جاتے ہیں کوفے کی اور مسجد میں کھڑے ہو کے بڑی دلیری سے مولا کے اوپر اعتراض اور تنبیہ، اور مولا سنتے ہیں. ساتھی چاہتے ہیں قتل کا، چھوڑو ان کو، رہنے دو، سمجھانے کی کوشش کرو ان کو، اب ان سے لڑو مت. خیر وہ تحکیم کا فیصلہ ہوا، غلط ہو گیا، جو ابو موسیٰ شریف صاحب نے کرنا تھا وہ کر دیا، کام ختم کر دیا. مولا نے جنگ کا اعلان کر دیا، لشکر تیار کرنا شروع کیا. وہ ایک الگ داستان کے بڑی مشکل سے 65,000 تیار ہوئے پورے بلاد اسلامی سے. اور یہ تو 65,000 تیار ہی ہو گئے، اس کے بعد والے مرحلے میں تو 2,500 ہی رہ جاتے تھے. کہتے تھک گئے بھائی لڑ لڑ کے، کب تک لڑے جائیں؟ یہ آج کی زبان نہیں ہے، پہلے بھی یہی زبان تھی کہ کب تک کب تک. مولا کو نہیں چھوڑا، ہمیں کہاں سے چھوڑیں گے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. یہ تاریخ ہے، تاریخ جا کے پڑھ لے جس کا دل چاہے. نہج البلاغہ پڑھ لے، نہج البلاغہ میں کوفیوں کی حالت جو بیان کی وہ پڑھ لیجیے. یہی کہتے تھے کب تک لڑے کب تک لڑے. 33واں خطبہ جو جہاد پر ہے وہ پڑھ لیجیے. میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، مولا سے کہتے تھے کب تک لڑے جائیں، کب تک مرے جائیں، آخر کب تک ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین بدلی ہے، زمانہ بدلا ہے، جگہ بدلی ہے، شہر بدلی، فکر انسان نہیں بدلی، فکر وہی ہے، فکر وہی ہے. بہرحال ایک پیغام تھا دے دیا، اچھا لگے یا برا لگے، لیکن بہرحال میں بھی آپ ہی میں سے ہوں بھائی، آپ ہی کی زبان میں بات کرتا ہوں، مشکل یہ ہے میری سب سے بڑی، کہیں اور سے تو میں آیا نہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. جنگ کا اعلان کیا، جمع ہو گئے 65,000. بھیجا ان خوارج کو پیغام کہ بھائی آ جاؤ، تم کہتے تھے نا کہ جنگ کر لیے شام والے، چلو جنگ کرو. کہتے نہیں، پہلے آپ توبہ کریں، معاذ اللہ آپ نے کفر کیا تھا، اس کی توبہ کریں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. بھائی کیا کفر کیا تھا ہم نے؟ کہا آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کی؟ کہ خدا کے بندو، پہلے خود ہی کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، صلح ہوگی، تمہارے دباؤ پر، تمہاری خواہش پر یہ سب ہوا، تو اب کہہ رہے ہو کہ کفر تھا. کہا کہ نہیں، ہم نے بھی کفر کیا تھا. ہم نے جب امریکہ کی مدد کی تھی 1980 میں تو کفر کیا تھا، اب ہم نے توبہ کر لی. ہم نے کفر کیا تھا، توبہ کر لی. اب سمجھ میں آ رہا ہے آج کا جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کو سب سے بڑی دشمنی ہے ان کی. اب ارے بھائی آپ نے بھی تو کفر کیا تھا، 1980 میں دوستی کی تھی، نہیں کہا ہم نے کفر کیا تھا، ہم نے توبہ کر لی. جب تک وہ پیسے مال دیتا رہا تو ٹھیک تھا، جوتیاں برسانی شروع کی تو مردہ باد ہو گیا. او بھائی ہم تو 79 سے مردہ باد کہہ رہے ہیں، ہم نے کب زندہ باد کہا؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا اس کو زندہ باد. تو اب خوارج کی علامات سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم نے آپ نے کفر کیا، توبہ کریں. اب اس طرح کی باتوں پہ آ گئے کہ ہم نے بھی توبہ کر لی، آپ توبہ کریں، دوبارہ مسلمان ہو، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب مولا سمجھ گئے کہ ان کو انتحال پہ چھوڑ دو، شام کی طرف چلو. لیکن پلان تھا نا، بنایا گیا تھا، انہیں پیدا کیا گیا تھا. میں نے بتا دیا نا، اشس بن قیس اس سازش کے پیچھے ہے، بنایا گیا تھا، علی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا نا. لہذا جیسے ہی لشکر نکلا، انہوں نے کوفے میں لوٹ مار شروع کر دی پیچھے. اب کیا ہوا، مولا کو واپس آنا پڑا کہ بھائی پہلے انہیں سے نپٹو. یہ نہروان میں جمع ہو گئے، مولا لشکر لے کے نہروان کی طرف بڑھے، اور پہلی لشکر کو بتا دیا اپنے لشکر کو کہ نہر پار نہیں کر پائیں گے، میں انہیں پکڑ لوں گا، اور نہر کے ادھر ہی ان کی رمیلا، ایک جگہ کا نام ہے رمیلا، ان کی قتل گاہ ہے، اس رمیلا میں ان کو قتل کر دوں. جاسوس نے آ کر بتایا کہ وہ نہر کا پل پار کر گئے. مولا نے کہا نہیں، وہ نہر کے ادھر ہی ہے. کچھ دور چلے، پھر آ کے ایک نے کہا کہ مولا وہ نہر پار کر کے ادھر چلے گئے، ہمیں پار کرنا پڑے گا، میں نے پل سے جاتے دیکھا. مولا نے کہا وہ ادھر نہیں گئے، ان کی قتل گاہ ادھر ہے. تیسرے نے آ کر کہا، تو ایک جوان کا ذکر ملتا ہے، اس جوان نے کہا کہ اگر نہر کے پار گئے ہوئے یہ خوارج، تو میں نیزہ لے کر علی کے مقابلے میں آ جاؤں گا. ایسے لوگ جذباتی ہر جگہ، آج نہیں ہر جگہ ہوتے. صحیح غلط کی پہچان ان کو اتنی ہوتی ہے کہ کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی. ہمارا بڑا المیہ ہے، میں تو ہمیشہ اخلاقیات میں بھی تھوڑا سا درس دے دیتا ہوں کہ بھائی ذرا دھیان سے، جوان ہو یا بچے ہو، بڑے چھوٹے کا خیال کیا کرو. اپنے مجمع میں شیر بن جانا بڑا آسان ہے، جو آیا 14-15 سال کا کھڑا ہو، پتہ ہے اپنا مجمع ہے، جو بے عزتی کر دو، جس کی کچھ کر دو. نہیں ہوتا ایسے. اگر کوئی خیال کر جاتا ہے نا، تو صرف اس وجہ سے کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو. چہروں کو سب پہچانتے ہیں، کون کتنا تمیزدار ہے، اور یہ بچے اپنے گھر کا پتہ دے دیتے ہیں. جب یہ سڑک پر آتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کا ماحول کیا ہے. اور وہ بچے بھی ہوتے ہیں جب گھر سے باہر آتے ہیں تو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ گھر کا ماحول کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا طبیعت ہے، آتا کیسے بات کر رہا ہے تمیز سے. تو ہمیشہ خیال رکھیں، چھوٹے بچے جو بیٹھے ان کو بتا رہا کہ بیٹا جب آپ باہر آتے ہو نا، جب آپ گفتگو کرتے ہو، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز، آپ کے دربان کھولنے کا انداز اور بند کرنے کا انداز، یہ سب کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں ماحول کیا ہے. تو کم از کم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے خاندان کو تو بدنام نہ کرو. شرفا کے بچے ہو، سادات کے بچے ہو، شیعوں کے بچے ہو، اچھے بچے ہو، تمہاری وجہ سے تمہارے گھر والوں کو لوگ برا سمجھیں، کتنی بری بات ہے کہ نہیں. تو اپنے بچوں کو اتنا تمیزدار بناؤ کہ جب وہ باہر جائیں تو بڑے دعا دیتے ہیں. بھائی کتنا، کس کا بیٹا ہے بھائی یہ، فلاں صاحب کا، دعا دیتے ہیں نا. باپ ملے گا اس سے بچے کی تعریف کرے گا، بھائی آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، بہت تمیزدار ہے، یہ بات اچھی ہے. یہ باپ سے کہا ہاں دیکھا ہے تیرے بیٹے کو، دیکھا میں نے کس حال میں، بڑے گزر رہے ہیں، سگریٹ منہ میں لگائی ہوئی چلا جا رہا ہے. سلام دعا تو خیر اب وہ گئی بات کی بات تو چھوڑیں اس کو، سلام دعا تو وہ تو توہین ہے بچے کی. اب تو آپ کو سلام کرنا پڑے گا. آپ نے سلام نہیں کیا تو آپ کی بے عزتی کر دے گا. سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں بچے, گزر جائیں گے بڑوں کے سامنے سے ایسے گریبان کھلا ہوا, توہین بے عزتی سمجھتے ہیں. مولوی کو تو چھوڑ دے, مولوی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. مولوی کو سلام کرنا تو ان کے گناہ کبیرہ ہے. عام بڑے آدمیوں کو سلام کر لیں اگر تو ان کی بے عزتی فیل کرے, ہم کیوں سلام کریں, ہے کون جس کو سلام کریں. نہیں, شناخت, شناخت, یہ ایک ذرا سا سلام شناخت کرا دیتا ہے کہ گھر میں بڑوں نے سکھایا ہے کہ بیٹا جب باہر نکلو کوئی بڑا محلے کا نظر آ جائے بزرگ تو اس کو سلام کیا کیا کرے گا, دعا ہی دے گا نا یار, کہے گا جیو, جیتے رہو, سلامت رہو, مفت میں دعائیں مل رہی ہیں ایک بڑے کو سلام کرنے سے. یہ بھی میرا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سب بھی سکھاؤں. سیکھیں نہ سیکھیں ان کی مرضی, کیونکہ گھروں میں ماشاءاللہ ماحول ایسا ہے کہ اب ماں باپ سے بھی نہیں سیکھتے, انٹرنیٹ سب کچھ سکھا رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. خیر جناب, اب وہ جوان کھڑا ہو گیا نا ایسا لے کے مولا کے سامنے, یعنی کہنے لگا کہ میں آ جاؤں, کھڑا نہیں ہوا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اگر یہ غلط ہو. تیسرے نے آ کے کہا مولا میں نے خود دیکھا ہے پل پار کرتے. مولا نے کہا خدا کی قسم ان کی قتلگاہ نہر کے ادھر ہے, ادھر جا نہیں سکتے. اور پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واللہ نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ یہ خبر مجھے ہے اور میری خبر کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. جب آپ نے پھر تیز دوڑائے, مولا نے کہا تیز دوڑاؤ گھوڑے, اور سب کو نہر کے ادھر پایا. اب سب شرمندہ, اب سب شرمندہ کہ مولا نے صحیح کہا تھا تو سب ادھر ہی ہیں. کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ نہر پار نہیں کر سکتے میرے پو, ان کی قتل کا یہ رمیلا جائیے پہنچے. کیا نام ہے جگہ کا؟ لوگوں نے کہا رمیلا. کہا میں نے تم سے کہا تھا نا رمیلا ان کے قتل کا. اور یہ بھی تمہیں بتا دو, یہ بھی خبر مجھے دی گئی ہے کہ ہمارے مرنے والوں کی تعداد 10 نہیں ہوگی, ان کے بچنے والوں کی تعداد 10 نہیں. خیر وہاں ابو ایوب انصاری, عبداللہ ابن عباس, جو کبھی مباحثہ وہ میرا موضوع بحث نہیں, وہ تفصیلات میں پڑھ چکا کبھی تفصیل سے. سفید جمل نہروان جنگیں پڑھی ہیں میں نے یہیں پر باہر جب شہر میں شاہ ہو رہا تھا. میں نتیجہ نکال کے دینا چاہ رہا ہوں, جنگ ہوئی ختم کر دیا, 9 بج کر بھاگے, کتنے زندہ بچے 9. عبداللہ ابن عباس یا ابو ایوب انصاری, ایک صحابی کا نام ملتا ہے کہ وہ حاضر ہوئے اور ان کا کہ مولا آج یہ فتنہ ختم ہو گیا, آج یہ فتنہ ختم ہو گیا. مولا فرماتے ہیں نہیں, یہ فتنہ ختم نہیں ہوا, یہ انڈے بچے دیتے رہیں گے قیامت تک, خوارج انڈے بچے دیتے رہیں گے. لیکن اب اس کے بعد یہ ڈاکو, قاتل, رہزن کے نام سے پہچانے جائیں گے. یہ لوٹ مار کریں گے, ڈاکے ڈالیں گے, رہزنی کریں گے, لوگوں کو اٹھائیں گے. اور ان کی مدت جب بھی یہ خروج کریں گے 35-40 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو یہ خروج ہے نا, اس لیے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے اپنے مولا کے قول پر یقین ہے, خدا کی قسم, اس لیے تو اتنے اطمینان سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مولا کا قول ہے. میسم نے جیسے میسم کو یقین تھا نا, میں تو میسم کے پیروں کی خاک بھی نہیں نا بھائی, خاک کا ذرہ بھی نہیں ہوں. میسم کو یقین تھا نا کہ میری موت کیسے بھی, جیسے کہتا گیا ویسے بھی. تو جب میرے مولا کا قول ہے تو یقین رکھو. اب ان کی مدت پوری ہو رہی ہے, میں نہ رہوں تمہارے سامنے مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ان کو ذلیل ہوتے, ان کو تباہ ہوتے, ان کو رسوا ہوتے اور وہی کام کرتے ہوئے. اب دیکھو وہ صفت بتا رہا ہوں جو مولا نے بتائی, ڈاکو, رہزن, قاتلوں کے نام سے. اس کے بعد جنہیں نے بنایا تھا انہی پہ ٹوٹ پڑے. ابھی واقعہ کربلا بعد میں بتاؤں گا لیکن آگے کی منزل بتا دوں. کربلا کا واقعہ ہو گیا, اہل بیت اپنے حساب سے انہیں اہل بیت سے بدلہ لے لیا. اب کیا کریں, اب انہی پہ ٹوٹ پڑے جنہوں نے بنایا تھا. بنی امیہ سے سب سے زیادہ خوارج کے مارے کے ہوئے, لاکھوں آدمی خوارج نے ان کے مارے اور ہزاروں انہیں خارجی مارے. کوئی بھی تاریخ اٹھا کے تفصیلی پڑھ لیجئے, خلد اون تبری جو بھی کہ خوارج سے اس کا مار کا, مولوی ابن ابی صفرہ نے یہاں خارجیوں کو مارا وہاں خارجیوں. ابھی تو بھائی بنانے والا کون تھا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ان کو پیدا کرتا ہے نا یہ اسی کو مارنے لگتے ہیں. بس ہمارے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے بھائی, ہم تو اپنی جگہ وکٹم, ہم تو نشانہ بنی رہے, بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ بچا کون ان کے ہاتھوں سے. اب تو حکمرانوں کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں, کانپ رہی ہیں کہ نہیں کانپ رہی, کہ ہم نے بنایا تھا ہم ہی پہ بھونکنا شروع ہو گئے, انہیں کو مارنا شروع کر دیا اور ابھی اور ماریں گے. ابھی دیکھتے جائیے, اب میں کہہ رہا ہوں آپ سے
کسی کو نہیں چھوڑتے ہی, کیونکہ خوارج ہی تکان ہی لڑنا, لڑے بغیر نہیں رہ سکتے, کوئی نہیں لڑے گا, آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کو گولیوں سے اڑائیں گے, ایک دوسرے کو دھماکوں سے اڑائیں گے. آپ بے فکر رہیے, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہم ہر قسم کی آندھی طوفان سیلاب سے نکل جائیں گے. بچیں گے وہی دو جن کا رسول نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد دو فرقے رہیں گے. اب وہ فرقے کون سے آپ جانتے ہیں؟ سنی شیعہ کہہ لیجیے, شیعہ سنی کہہ لیجیے, باقی جو تیسرا بیچ سے نکل رہا ہے وہ سب کون ہیں؟ خارجی. کیونکہ دو کی طرف تو اللہ کے رسول نے ہدایت کر دی نا کہ دو فرقے بن جائیں گے میری امت کے, ان میں سے تیسرا یہ گروہ نکلے گا جو خوارج کا ہوگا. تو بس اب آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہیں, اب کیا کر رہے ہیں؟ جہاد ہو رہا ہے, اغوا برائے تاوان. کیوں؟ ارے بھائی جہاد کے لیے پیسہ چاہیے, بینک ڈکیتی, بینکوں کو لوٹا جائے, تاجروں کو لوٹا جائے, غریب دکانداروں کو لوٹا جائے, ان کے بچوں کو اغوا کیا جائے, ان سے پیسے وصول کیے جائیں, یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مولانا نے بھی تو یہی کہا تھا کہ رہزنی کریں گے, ڈاکے ڈالیں گے, قتل کریں گے, یہ ان کی پہچان ہوگی, سب کریں گے اسلام کے نام پر. بس اب ایک حد فاصل کھینچنا چاہتا ہوں آخر میں, یہی تو وہ دو اسلام ہیں کہ ایک جو یہ تعارف کرا رہے ہیں, منشیات بیچو جہاد کرو, ہیروئن بیچو جہاد کرو, بچے اغوا کرو جہاد کرو, بینک لوٹو جہاد کرو, اغوا برائے تاوان جہاد کرو, تو پیسہ چاہیے. اور ایک اسلام کون سا ہے کہ اگر اللہ نے مال بھی دیا تو پاک ترین مال دیا, خون بھی دیا تو پاک ترین خون دیا. جناب خدیجہ سے زیادہ پاک کسی کا مال نہیں, علی کی اولاد سے زیادہ پاک کسی کا خون نہیں. بس آج ہم نے اتنی رکھا, امید ہے انشاءاللہ جو ہم نے تمہید باندھی ہے, کل آپ حضرات جو آنا چاہیں گے, کچھ کے لیے تو نا خشک ہو گیا نہیں جانا تو وہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن جو مضمون سننا چاہتے ہیں پوری کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے توفیق دے دے کہ جو صورتحال چل رہی ہے میں نے اسی کے مطابق یہ کربلا باد کربلا رکھا, کربلا باد کربلا اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ وہ جو آپ سنتے آنا حضور ابن ابھی کیا ہے بابا, کربلا ایک کربلا نہیں ہے, بس مسائل کے لیے ربط دینے کے لیے ایک جملہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. وہ حدیث ہے نا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, ابوہما افضل, ان کا بابا ان دونوں سے افضل. میں خود بھی سوچتا تھا طالب علم کے زمانے, خیر اب بھی میں طالب علم ہی ہوں, سوچتا تھا اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا کہ کربلا جیسا واقعہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا, پھر یہ حدیث میں کیوں ہے ابوہما افضل, بھائی برابر ہوتے ہیں, ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے, حسن حسین سے افضل ہے. شاید مجھ جیسے طالب علموں کے ذہنوں میں کیونکہ سوال پیدا ہونا تھا اس لیے رسول نے پہلے ہی قید لگا دی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار, و ابوہما افضل, ان کا بابا ان سے افضل ہے. کیوں عزیزو؟ جب تاریخ پڑھتا ہے نا انسان پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ حسین کے سامنے کربلا ہی نا ایک, رسول کے بعد اس امت نے علی کے لیے ہر روز ایک کربلا کھڑی کی. ایک مثال دینا چاہتا ہوں, جب جناب سید الشہداء 1951 یا 57 زخم تیروں کے کھا کر زلجنا سے نیچے گرے, تیروں پر مولت تھے, ابھی سر قلم نہیں کیا شمر, ایک دستہ دوڑا شمر کے حکم سے خیمے لوٹنے کے لیے, اس عالم میں جناب سید الشہداء نے چلا کر کہا او پسر ساتھ, اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی حمیت سے پکار لو, ابھی میں زندہ ہوں, میری زندگی میں تو میرے گھر میں داخل نہ ہو, میرے خیموں میں داخل نہ ہو, پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے خیموں میں داخل ہونا. عمر صاحب نے روک دیا مرتے ہوئے دستے کو, ٹھہر جاؤ مت جانا, پہلے حسین کا سر قلم کرو اس کے بعد خیموں کو لوٹنا. یعنی حسین کو گوارا نہ ہوا نا کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے. اب سمجھ میں آیا ابوہما افضلہما کیوں؟ علی گھر میں ہو, ذوالفقار نیام میں ہو, جوانی کا عالم ہو, اور کوئی آگ در زہرا پہ لے کے آ جائے. اس لیے میں نے مثال دی, زندہ مثال, تاریخی مثال دی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. علی کے نیام میں ذوالفقار ہو, ابھی فاتح بدر ہونے کتنے دن ہوئے, ابھی یہ جنگی لڑے ہوئے علی کو, دروازے کو آگ لگا دی جائے,
دختر رسول کا پہلو شکستہ ہو جائے، محسن شہید ہو جائے، علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جائے۔ یہ ہے وہ لڑائی جو حسین نے کربلا میں لڑی، کہ تم میرے بابا پر صد و شتم کرتے ہو، میں ایسا ممبر دوں گا قیامت تک میرے بابا کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کربلا کے کتنے پہلو ہیں تفصیل کے، لیکن اب آ جائیے آج 12 محرم، ایسے ہی ہے نا، اسیروں کا قافلہ جا چکا، نکل چکا، آج اسیر بنا کے لے جایا گیا، وہ بھی اس عالم میں کہ حکم ہوا کہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے لے کر گیا۔ بیویاں کہاں برداشت کر پاتی کہ اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں دیکھ کے، ناخوں ہاتھ بندے ہیں پھر بھی ناخوں سے گرا دیا۔ ثانیہ زہرا آئی ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتی ہیں، باری الہا ہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول کر لے اپنی والدہ۔ جناب ام رباب کا عالم عجب ہے، جناب سید الشہداء کی لاش کے طواف کر دیا، لیکن بالآخر پھر سوار کرایا گیا، لے جایا گیا، کربلا کا میدان خالی ہو گیا، صرف زہرا کے لال کا لاشا ہے بے گور و کفن۔ اور اس طرح پامال ہوا تھا، میں عرض کر چکا آپ سے، اس طرح پامال کیا گیا تھا جیسے خاک سے یکساں ہو، یعنی اتنی بار گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ اب بنی اسد کے لوگوں میں ہلچل مچی کہ میدان خالی ہو گیا، مگر کسی کی ہمت نہیں کہ گنج شہیدہ میں جا کر شہداء کے لاشیں دفنا دے۔ خوف، ایسی وحشتناک جنگ دیکھی ہے کہ گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھے۔ آپ کے شہر میں کوئی ثانیہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ حالت ہے۔ آج شہداء کے دفنانے کا دن ہے 12 محرم، خواتین جمع ہوئی چادریں ڈال کر سروں پہ کہ دیکھو ہمارے مردوں نے وعدہ کیا تھا فرزند زہرا کا لاشا دفنائیں گے اور یہ گھروں سے نہیں نکل رہے۔ اپنے مردوں کے پاس گئی، ان کو وعدہ یاد دلایا، چلو فرزند رسول کا لاشا پڑا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا دفنانے کا، تم سے عہد لیا ہے حسین نے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے بٹھا دیا گھروں میں، عورتوں کو بیٹھ جا، ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا، کیا چاہتے، بیوہ بنا دی جا، کیا چاہتے تمہارے بچے یتیم بنا دیے جائیں، دیکھا نہیں کیسی خوفناک جنگ ہوئی، بیٹھ جاؤ گھر۔ سمجھ گئی عورتیں کہ ڈر گئے ان مومنات نے، پھر جمع ہوئی آپس میں اور ایک دوسرے کو کہتی ہے کہ ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا، حسین نے ہم سے بھی عہد کیا تھا کہ مرد ڈر جائے تو تم دفنانا۔ تیار ہوئی عورتیں، کچھ عورتوں نے کہا کہ بچوں سے بھی وعدہ لیا ہے، بچوں کو جمع کیا، یاد دلایا تم نے بھی عہد کیا ہے نا، بچے بھی تیار کہ ہم نے بھی عہد کیا، چادریں سر پہ ڈالی، کدال بیلچے بچوں کو پکڑائے اور ان بچوں کو لے کے دوڑی گنج شہیدہ کی طرف، حسین ہم آ رہے ہیں تیرا لاشا دفنا۔ اب جو مردوں نے یہ منظر دیکھا، اپنے اپنے ہتھیار اٹھائے، کہ آپ تو دونوں طرف ذلت کی موت ہے، غضب ہو گیا، اگر ہم جاتے ہیں میدان میں ابن زیاد کے لشکر کا خوف ہے کہ وہ قتل کر دے گا، اگر نہیں قتل کرتے اور ہماری عورت، اگر ہم نہیں جاتے ہماری عورتوں نے یہ لاشیں دفنا دیے تو قیامت تک جو ننگ و عار کا داغ لگے گا ہمارے دامن پہ، اسے کوئی دھو نہیں سکے گا۔ اب دوڑے میدان کی طرف، اپنی اپنی عورتوں کو پکڑ کر بٹھائے، بیٹھ جاؤ فرزند رسول کا لاشا ہم دفنانے کے لیے جائیں۔ اب یہ مرد دوڑے لاشا دفنانے کے لیے، عزیزو میں نے عرض کیا تھا کہ اب تک یہی ہوتا ہے، آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، سب سے پیچھے بچے، کدال بیلچے لیے آوازیں دیتے ہوئے، اے نل حسین، اے ابنا حسین، اے حسین کے بیٹوں کہاں ہو، اے حسین کہاں ہے، صدام کے زمانے میں کچھ سال ان کو اجازت نہیں ملی، جب آتے تھے ان کے سینکڑوں زائرین کو شہید کر دیا جاتا تھا، لیکن سنو عزاداروں، ہمت ہمت اور حوصلے کی بات بتا رہا تھا آپ کو، لو ہمت کسے کہتے ہیں، دیکھو حوصلہ کسے کہتے ہیں۔ جب صدام کا دور ختم ہوا، برسوں کے تشدد کے بعد، ہزاروں شہید دینے کے بعد، جب ان کا قافلہ آیا دوڑتا ہوا، یہی چلاتا ہوا، این الحسین، این ابن الحسین، لبیک یا حسین، حسین ہم حاضر ہیں، حسین حاضر ہیں، زری سے جا کے یہ چمٹ گئے، اور چمٹنے کے بعد اپنے شہداء کا گلہ نہیں کیا، اپنے شہداء کا ذکر نہیں کیا، ان سب کی زبانوں پر ایک نوحہ تھا جس نوحے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے مولا حسین ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے کہ ہم اتنے سال تیرے روزے پہ حاضری دینے کے لیے نہ آ سکے۔ اللہ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ باری لہا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنی ماں بے زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حضرت آران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کیے جا رہے ہیں انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو زخمی ہیں بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو اسیر ہیں بے حق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما، تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرمانا، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، آپ سے درخواست کروں گا رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ روح اللہ مصوی الامام الخمینی اور شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید سید سید جعفر زیدی اور دیگر شہداء حزب اللہ اور اپنے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔